الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. گرامی قدر بزرگوں اور معزز سامعین، سورہ نساء کی اگلی آیات جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں، تیسرا رکوع، اور اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کچھ اہم ترین مسائل بیان فرمائے ہیں. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ سورہ نساء کا اسلوب اور سورہ نساء کا انداز مختلف ہے، اور اس سورت کا فلسفہ اور اس سورت کا مقصد وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے گھر کا ماحول ان ہاؤس آرڈر میں نہیں ہوگا، امور خانہ داری نظم اور ضبط میں نہیں ہوں گے تو وہ مسلمان پریشان رہے گا. اور جب مسلمان کا اپنا گھر اس کی منشا اور اس کی تنظیم کے مطابق نہ ہو تو وہ کیا دوسروں کو تبلیغ کرے گا اور کیسے دوسروں کو بات سمجھائے گا. یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبوت اور رسالت عطا فرمائی گئی تو سب سے پہلے حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے ہمارے حبیب، آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے اقربا کو توحید کا پیغام دے دیجئے، اور سب سے پہلے آپ ان کو دعوت دیجئے. جیسے ہمارے مسلمان دیگر اعمال میں پستی کا شکار ہو چکے ہیں، تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی خبر تو لوگوں کو بہت ہوتی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اور اس کے اوپر تنقید کے ضرب بھی تیار رہتے ہیں، بس ایک سیکنڈ کی دیر ہوتی ہے اور وہ میزائل چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو شخص تنقید کر رہا ہے اس نے ابھی اپنے گریبان میں جھانکا نہیں ہے. اگر ان سے اتنا سوال کر لیا جائے کہ صاحب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اور پوری دنیا کی آپ کو فکر ہے، اور یہاں تک کہ افریقہ کے صحرا میں اگر کوئی کافر مر جائے تو اس کی بھی آپ کو فکر ہے کہ مجھ سے سوال ہوگا، تو بھائی صاحب آپ کے گھر پہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کا بھانجا بھتیجی جو اعمال کر رہے ہیں اس کی خبر بھی لیجئے. اور یہ یہود کا طریقہ تھا کہ جی ہم تو خاص لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، اور ہم دوسروں کے بارے میں ضرور بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، نسل سے نسب سے یہ چیزیں حقیقت نہیں ہیں، حقیقت وہ اللہ کے تقویٰ ہے، اللہ اور رسول کی فرمان برداری ہے، اور اس سلسلے کے لیے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا، گھر کو نظم اور ضبط کے مطابق کرنا، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. اور اس سلسلے میں نکاح کے مسائل آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں، اور یتیم کے مسائل بیان ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد وراثت، گزشتہ مجلس وہ تمام آیات وراثت کی تھیں، اس کی تفاصیل بھی الحمدللہ بیان ہو چکی تھی. اب آگے ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر زوجین کا رشتہ، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس رشتے میں کہیں ناچاکی آ رہی ہو تو کس طریقے سے اس الجھن کو سلجھانا ہے، اور کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. آج کا یہ رکو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کیا ہے. فرمایا واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتین الفاحشہ، جو کر چکی ہیں فاحشہ، بے حیائی، غیر معروف قسم کی حرکت، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے. فاحشہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا فاحشہ سے مراد بدفعلی ہے، زنا ہے. اگر ایسا خدا نہ خواستہ، اعاذنا اللہ منہا وایاکم، کبھی ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاستشہدوا، گواہ بنا لو، علیہن، ان کے اوپر، اربعۃ منکم، چار مرد مسلمانوں کا گواہی ان کے اوپر ہوگی. اسلام کا فلسفہ اور اسلام کا قانون، یہاں تک کہ قانون حدود اور قصاص بھی اتنا حسین ہے اور اتنا محتاط ہے کہ فرمایا ایک سے کام نہیں چلے گا، دو سے بھی بات نہیں بنے گی، تین سے بھی بات نہیں بنے گی، چار مسلمان عاقل بالغ مرد جب گواہی دے دیں کہ جی ہم گواہی دیتے ہیں فلاں کام ایسا ایسا ہوا تھا، تو اس کے اوپر حد جاری ہوگی. اگر گواہی پوری نہیں ہے تو پھر حد بھی جاری نہیں. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، حضرت عائشہ کے بارے میں جو لوگ غلط قسم کی بکواس کر رہے تھے، قرآن نے کہا چار گواہ لاؤ پیش کرو. فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور سن لو کہ جو گواہی نہیں لا سکے تو یہ عند اللہ جھوٹے ہیں. اور جھوٹے کو، جھوٹی کی جان ایسے نہیں چھوٹے گی کہ آ گئے اور جھوٹ بول کے چلے گئے، حد قذف، پٹائی ہوگی اس کی. کیوں جھوٹ بولا؟ کیوں کسی کے بارے میں غلط بات کی؟ کیوں کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا؟ ہمارے نظام انصاف میں کاش کہ یہ حدود اور قصاص پہ عمل ہو جاتا تو خدا کی قسم معاشرے میں قتل بھی ایک نایاب چیز ہوتی، اور اس قسم کے معاملات بھی ایک نایاب چیز ہوتی. لیکن افسوس صد افسوس کے قاتل کو بھی پتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہونا ہے. اور چور، جب چور کو پکڑ کے تحقیق کریں تو وہ محافظ نکلتے ہیں، پتہ چلتا ہے صاحب یہ تو چوکیدار تھا جو چوری کر رہا ہے. تو جب محافظ چوری شروع کر دے اور چوکیدار چوری شروع کر دے تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ اور پھر حد قذف، لوگوں کی عزتیں، لوگوں کے آبروئیں، لوگوں کا گھر. حدیث شریف میں آتا ہے ان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے ہاتھوں سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اور جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. جو شخص جس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، وہ کاہے کا ایمان کا دعویٰ کرتا ہے؟ اور وہ کیسے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں بھی اللہ کے ہاں پیش ہوں گا، میری بھی مغفرت ہوگی؟ اس کے لیے ایمان اور اسلام کے اعلیٰ درجات پہ فائز ہونا ضروری ہے، اور اسی درجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے ساتھ بطور نمونے کے بھیج دیا تھا کہ یہ کتاب ہے اور یہ بندہ ہے، کتاب پڑھو اور اس بندے کی زندگی دیکھو، جیسے آپ کی سیرت طیبہ ہے اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے بدلے جنتیں دیں گے۔ تو ایک اہم قانون ہے اور ایک حقیقت ہے کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، اگر کسی کی بیگم اور کسی کی زوجہ سے خدا نخواستہ اس قسم کی گناہ سرزد ہو جائے تو فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم، چار گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ گواہ ایسے الٹے سیدھے نہیں کہ راستے سے موالی مل گئے، ہیروئنچی مل گئے اور اٹھا کے لے گئے، فرمایا وہ گواہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور عادل ہو، ان کا ریکارڈ ٹھیک ہو، کرائے کے گواہ نہ ہو۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر چار گواہوں نے گواہ دے دی، فَأَمْسِكُوهُنَّا، تو ان خواتین کو اب گھر میں روکے رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے، ان کی زندگی باقی نہ رہے، فوت ہو جائیں، تو پھر اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، بندہ بیچ میں نہیں ہے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا انتظار کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں۔ اصل میں یہ آیت جب نازل ہو رہی تھی تو اس وقت آیات رجم اور آیات قذف نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ فی الحال ان کو گھر پہ رکھو اور انتظار کرو، اس لیے کہ کیا پتا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی حکم نافذ کر دے۔ اور پھر وہ حکم آ گیا ہے سورۃ النور کے اندر، اور آیت رجم الشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، یہ آیت کا حکم موجود ہے لیکن اس آیت کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، اور الزانیت والزانی فجلدوہما مئت جلدہ، یہ آیت الحمدللہ تلاوت میں بھی پڑھی جاتی ہے اور قرآن کریم کی صورت میں بھی موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ اجمال ہے اور وہ اس کی تفصیل ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ایک نمبر کام یہ کرنا ہے کہ اس کو گھر پہ رکھنا ہے تاکہ معاشرے میں اور فساد نہ پھیلے، اور بے حیائی نہ پھیلے، جگہ جگہ پہ بدنامی نہ پھیلے، معاملے کو چھپا دیجئے اور اس پہ فی الحال روک دیجئے اور انتظار کیجئے، حتی یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اس آیت کے ذیل میں علماء کرام نے تفسیر بیان فرمائی ہے کہ معاشرے میں بے حیائی کی باتیں، بے مروتی کی باتیں، فحشاء کی باتیں دشمن کے بارے میں بھی اس طریقے سے کرنا کہ معاشرے میں بے حیائی عام ہو رہی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سے ایسی خطا ہو رہی ہے، ایسی غلطی ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ حرمت مصاہرت ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ اس طرح ہے کہ انسان فزیکل جس کے ساتھ بھی ہو جائے، جسمانی تعلق جس کے ساتھ قائم ہو جائے، تو پھر اس جسمانی تعلق کے بعد اس کے ساتھ ایک حرمت ثابت ہو جاتی ہے، رشتہ داری ثابت ہو جاتی ہے، اور رشتہ داری ثابت ہونے کے بعد اس کے بیٹے کے لیے وہ حلال نہیں ہے، اس کی بیٹی کے لیے اس کی رشتہ داریاں حلال نہیں ہیں۔ لیکن اب علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ معاشرے میں اعمال اور حرکات لوگوں کی اتنی کمزور ہو چکی ہیں، اور معاشرے میں ویسے ہی بے حیائی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ اگر یہ مسئلے پہ علماء نے فتویٰ دینا شروع کر دیا تو نہ کسی کا گھر محفوظ رہے گا، نہ کسی کی آبرو محفوظ رہے گی، اور ہر دوسرا آدمی آئے گا اور یہی کہے گا کہ جی بتائیے فلاں کے ساتھ میں نے فلاں زمانے میں غلط فعل کیا تھا، کیا میری حرمت مصاہرت اس سے ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا حکم یہ ہے کہ نہیں میں جواب دینا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہے, آرام سے بیٹھے جائیے, اللہ سے توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, معافی مانگی. ڈیٹیلز میں نہیں جانا, تفاصیل میں نہیں جانا. اگر چلے گئے تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اور پھر قربانی بھی دینی پڑے گی, اور اس کے لیے عام طور پہ لوگ تیار نہیں ہیں. یہ وہ وجہ ہے. مسئلہ اپنی جگہ اٹل ہے, لیکن اس وقت جو حالات ہیں اور لوگوں کے اعمال ہیں وہ ایسے ہو چکے ہیں کہ علماء نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ پردہ داری کو پسند فرماتے ہیں, اور اگر کوئی مسلمان کسی کے عزت اور آبرو کا خیال کرے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو اجر دے دیں. ہمارے لوگوں میں یہ جذبہ اب نہیں ہے, بس کسی کی عزت اچھال دیں تو, کسی کی پگڑی اچھال دیں, کسی پہ کیچڑ مل دیں, تو یہ ان کا ایک محبوب مشغلہ ہے. اور اس دوسری طرف کا جو معاملہ ہے, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, سورہ تغابن میں اللہ نے کہا تمہارے اموال, تمہاری اولاد, تمہارا گھر, یہ تمہارے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہیں, لیکن اسی صورت میں فرمایا وَإِن تَعْفُوا, معاف کرو, وَتَصْفَحُوا, درگزر کرو, وَتَغْفِرُوا, چھوڑ دو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بے شک اللہ تعالی مغفرت فرمانے والے. چار گواہ کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اصل میں گواہی تو دو بندوں کی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ دو فریق ہیں, تو دو گواہ اس پارٹی کے ہو گئے, دو گواہ اس کی طرف سے ہو گئے. یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے, علماء کی تقسیم ہے. ہاں, حدود اور قصاص میں خاتون کی گواہی معتبر نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ اسلام کا قانون ہے, اور مرد جانتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اعتدال کر سکتے ہیں, انصاف پہ چل سکتے ہیں. عام طور پہ خواتین کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. ذرا سی بات پہ ناراض ہو گئیں, ذرا سی بات پہ پریشان ہو گئیں, تو کیسے کیسی باتیں کر دیں, کہاں کہاں تک معاملات لے جاتے ہیں. اس فساد اور افسطنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار صرف مرد کو دیا ہے, خاتون کے پاس یہ اختیار نہیں. تو او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی فیصلہ نازل فرما دے. والنزانیاتیانہا منکم, اور وہ دونوں جو فاحشہ کر چکے ہیں تم میں سے, فآزوہما, تو ان کو ایزا دو, ان کو تنبیہ کرو, ان کی گوش مالی کرو. صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے, فرمایا کہ اس کو تنبیہ کرو, غصہ کرو گے یہ کیا کیا, اور پھر اس کے بعد اگر مناسب ہو اور موقع ہو تو اس کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ حد نہیں ہے. حد کون دے گا؟ حد اللہ اور قانون قرآن کریم دیتا ہے. ایزا کون دیتا ہے؟ ایزا قاضی دیتا ہے. مطلب پتہ چلا کہ یہ قاضی صاحب کے ثواب دید پر ہے, اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ دو مرد یا دو خواتین کسی اس قسم کی سرگرمی میں ملوث ہوئے تو اس صورت میں ان کو تنبیہ ہوگی. فَإِن تَابَا, اگر ان دونوں نے توبہ کر لی, وَأَصْلَحَا, اور پھر صلح بھی کر لی, یعنی اپنے آپ کی اصلاح کر لی, فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, تو ان کو چھوڑ دو. پھر جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مغفرت کا اعلان فرما رہے ہیں تو پھر انسان کون ہوتا ہے کہ نہیں چھوڑیں گے؟ جی پتہ چلا کہ اندر کی حیوانیت, یا آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں جگہ اچانک توہین پہ کسی کے بندے کو مار دیا, فلاں جگہ کسی نے توہین کر دی, وہیں پہ اس کو آگ لگا دی, یہ اسلام کا احکام نہیں ہے. یہ تو قرآن کریم کا تو اتنا اسلام کا حساس نظام ہے کہ زنا جیسے الزام کے اندر بھی کہا چار گواہ مرد پیش کرنے پڑیں گے, نہیں پیش کر سکے تو تمہاری گواہی ریجیکٹڈ ہے. اور گواہی ناکام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حد قذف. کیوں جھوٹ بولا؟ اور آج کل ہمارے لوگ نہ قاضی ہے, نہ سوال و جواب ہے, نہ انصاف کے تقاضے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اور جی چڑھ دوڑو اور کر دو. اور پھر قصور اسلام کا کیوں بھائی؟ اسلام نے تمہارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا اسلام تمہارے گھر کی میراث ہے؟ نہیں, اسلام کی تعلیمات وہ من وعن صراط مستقیم پر ہیں, اور مسلمان تو کیا کافر پر بھی، کافر تو کیا، حیوان پر بھی ظلم کرنا ہمارے دین میں جائز نہیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام ہے محمد کا تمہیں پاس نہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نہیں. علم سیکھتے نہیں ہیں، کتاب و سنت سیکھتے نہیں ہیں، پھر جہالت کر جاتے ہیں، اور جب جہالت کر لیتے ہیں تو بدنام اسلام ہو کیوں ہو بھائی؟ ہرگز نہیں. اسلام ایسا یتیم دین نہیں ہے، اور الحمدللہ ہر دور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے محافظ پیدا کیے ہیں، وہ مناسب جوابات دیتے ہیں. فرمایا واللذانیات یعنیہا منکم، اور وہ دو، اصل میں یہاں پہ دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت، لیکن واللذان مذکر کا صیغہ ہے، اس لیے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں اور ان جیسے اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت مرد و زن کے بارے میں بھی ہے، اور یہ آیت ہم جنس پرستی کے بارے میں بھی ہے. فَإِن تَابَا، اگر دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور صلح کر لیں یعنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے پھر اعراض کیجئے. ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحم بھی نازل فرماتے ہیں. انما التوبہ، تو بے شک توبہ اللہ ہے، اللہ کے ہاں مقبول، للذین، ان لوگوں کی ہوتی ہے، یعملون السوء، جو گناہ کر لیتے ہیں، بجہالت، جہالت کی وجہ سے. کیا مطلب ہے جی؟ جہالت کے دو مطلب ہیں. ایک تو جہالت کا یہ مطلب ہے کہ جی پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے یا یہ گناہ نہیں ہے. یہاں پہ مراد جہالت سے یہ نہیں، بلکہ یہاں بہت سارے اقوال ہیں. میں آپ کی دلچسپی کے لیے کچھ ذکر کر دیتا ہوں. امام قتادہ نے اور ابو العالیہ نے کہا ہے کہ کل ذنب اصابہ العبد فہو جہالت، سواء ان کان متعمدا او غیر ذلک، ہر وہ گناہ جو بندے سے ہو جاتا ہے وہ جہالت ہے، خواہ وہ گناہ جان بوجھ کے کیا ہو یا وہ غلطی سے ہوا ہو. قطع نظر اس سے ہر وہ گناہ جو بندہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہالت. امام مجاہد نے فرمایا ہے کل معصیت یصیبہ العبد فہو جہالہ، ہر وہ معصیت جو اللہ نے جس سے روکا ہے اور بندہ کر رہا ہے وہ جہل ہے، وہ جہالت ہے. اور ابو حیان سے کسی نے، مفسر ابو حیان تفسیر البحر المحیط والے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کہے، کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا یزنی الزانی وہو مؤمن، مسلمان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان تو اس کے اندر ہے، اس لیے کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے تو وہ ایمان کی نفی نہیں کرتا. ایمان کی نفی کے لیے کفر یا شرک، بس یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اگر گناہ کی وجہ سے لوگوں کو کافر قرار دینا شروع کر دیں تو پھر گڑبڑ شروع ہو جائے گی. معتزلہ اور خوارج بڑا خطرناک فتنہ گزرا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ جس نے گناہ کر لیا وہ مومن نہیں ہے. قرآن و سنت اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ نہیں جی، گناہ کیا حساب دینا ہے، لیکن من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صدق دل سے یہ تصدیق کر لی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، تو اب اس کے دل میں ایمان موجود ہے. اچھا جی، اگر ایمان موجود ہے تو پھر توبہ کی ضرورت ہے. توبہ تبھی فائدہ دے گی نا، ایمان ہو، ایمان علیہ باللہ نہ ہو تو پھر توبہ نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو تین صورتیں اس کی ہوتی. نمبر ایک، گناہ کا ذہن میں خیال بھی نہیں آتا ہے. یہ مقام ہے انبیاء اور مرسلین اور ملائکہ فرشتے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم پیدا کیا ہے کہ ان کے ذہن و دل و دماغ میں گناہ کا دائیہ بھی آتا نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ہے کہ جی گناہ بھی کر رہا ہے اور پھر گناہ پہ اکڑ بھی کر رہا ہے, ضد بھی کر رہا ہے, یہ شیطان کا درجہ ہے, یہ ابلیس کا درجہ ہے. اعاذنا اللہ منہا وایاکم, اس میں توبہ نہیں ہے. اس لیے کہ توبہ کے لیے شرط اول ہے کہ جی شرمندگی ہو, آپ کو اکڑ چھوڑ دیں, ضد چھوڑ دیں, اور شیطان ضد کر رہا ہے تو گناہ پر ضد اور توبہ یہ متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اور تیسری چیز, تیسرا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک عام مسلمان کا درجہ ہے کہ گناہ ہو گیا لیکن اس کے بعد غلطی کا احساس ہو گیا, اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا اس کا علاج وہ توبہ, توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. قرآن کریم نے بھی اعلان کر دیا فَإِن تَابَا, اگر ان دونوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی, فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, ان کی جان چھوڑ دو, ان کے پیچھے لگے تھا چھوڑ دو. ان اللہ کان تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرماتے ہیں اور اپنی رحمت کاملہ سے لوگوں کی مغفرت بھی کر دیتے ہیں. پھر فرمایا انما التوبتو, ہاں توبہ ان لوگوں کی, اللہ للذین یعملون السوء بجہالت, ان لوگوں کی ہوگی. یہ کام کو رکواؤ یہ کون ہے کہ جاہل, ہم یہاں پہ تفسیر پڑھ رہے ہیں اور ان کو پورا دن سو رہے تھے, اب پہنچ گئے, رکواؤ ان کو. ٹھیک ہے, فرمایا انما التوبت علی اللہ للذین یعملون السوء, ہم توبہ ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں جن سے غلطی ہو جاتی ہے. بجہالت, کیسے غلطی ہو جاتی ہے؟ جہالت کی وجہ سے. ثم یتوبون من قریب, پھر وہ توبہ کرتے ہیں گناہ کا قریب سے. یعنی قریب کا کیا مطلب ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ موت کے غرارے کرتا نہیں ہے. کیسی عجیب بات, جب انسان کو جان نکل رہی ہو تو اس کی جو حالت پیدا ہوتی ہے, غرغر یغرغر, ایک قسم کا جان کے غرارے کر رہا ہوتا ہے وہ, اس حالت سے پہلے پہلے تک توبہ کا میدان موجود ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک جان نکلنے کی چیخیں نہیں مار رہا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مرنے سے ایک مہینہ پہلے توبہ کر لے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کر لی تو یہ بھی عند اللہ مقبول ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے توبہ کر لی تو یہ توبہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہے. کتنا بڑا اللہ کا احسان عظیم ہے. ہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ موت کب آئے گی, واللہ اعلم. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب موت کا وقت آ جائے تو ایک لمحہ لیٹ نہیں ہو سکتا اور ایک لمحہ پہلے نہیں ہو سکتا, جو وقت ہے وہی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہا کریں. فرمایا توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے, یعملون السوء بجہالت, جن سے غلطی ہو گئی تھی, اور غلطی کیسے ہو گئی تھی؟ جہالت کی وجہ سے. کیا مطلب ہے جہالت کی وجہ سے؟ اکرمہ نے فرمایا کہ کل امر دنیا جہالہ, دنیا کے جتنی بھی معاملات ہیں یہ جہالتیں ہیں سب کے سب. دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں جس میں اللہ اور رسول کی مرضی نہ ہو اور جس میں آخرت کا فائدہ نہ ہو, وہ جہل ہے. اور کیوں جہل ہے؟ اس لیے جہل ہے کہ انسان کی عقل اور علم کا تقاضا ہے کہ وہ ایسے کام کرے جو اس کے لیے دیر پا فائدہ مند ہو, لانگ ٹرم میں بینیفیشل ہو, لمبے ٹائم میں فائدہ دیں ان کو. اور جب انسان ان لمبے فائدوں کو چھوڑ کے دو دن کی چاندنی کے لیے گناہ کرتا ہے, اللہ اور رسول کو ناراض کرتا ہے, تو یہ جہالت کی سب سے بڑا درجہ ہے. کہ لمبے فائدے کو چھوڑ کے ہمیشہ ابد الآباد کی نعمتوں کو چھوڑ کے اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی مزوں کے لیے, چند دن کے مزوں کے لیے اس نے ایمان بیچ دیا, ضمیر بیچ دیا ہے. اب آپ خود بتائیے کہ کائنات میں اس سے بڑی جہالت کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں. اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جن سے گناہ ہو گیا جہالت کی وجہ سے, خواہ اس میں ضد تھی یا نہیں تھی, تعمد تھا یا نہیں تھا. کچھ لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ جی جو گناہ غلطی سے ہو گیا اس کی معافی ہے, جو گناہ جان بوجھ کے کیا اس کی معافی نہیں ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. یہاں ہم نے جہالت کا ترجمہ کیا ہے اللہ اور رسول کو ناراض کرنا, اس میں ضد, تعمد, غلطی یہ چیزیں نہیں ہیں. امید ہے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. للذین یعملون السوء, وہ لوگ جن سے گناہ ہو گیا بجہالت, غلطی سے. غلطی کیا مطلب؟ وہ جہالت اللہ اور رسول کو ناراض کر لیا اور دنیا کی چیزوں کو پریفر کر لیا, ان کو ترجیح دے دی. پھر کیا ہوا؟ ثم یتوبون من قریب, لیکن پھر قریب انہوں نے توبہ کر لی. قریب کتنا قریب؟ فرما میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی کہ موت کے ایک لمحے پہلے اگر اللہ نے توبہ نصیب کی ہو تو کر لیجئے. لیکن جب موت کے سکرات شروع ہو گئے, جیسے فرعون نے دیکھ لیا کہ اب میں مر گیا, مارا گیا. آمنت باللذی آمنت به بنو اسرائیل, اللہ نے کہا آل آن وقد عصیتا, اب تیرے یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے, اور حضرت فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے دو درجات ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں یأس اور دوسرے کو کہتے ہیں بأس. یأس مایوسی سے ہے, اویس. ہاں لوگ لڑتے ہیں, جی اویس اچھا نام ہے کیوں ہے؟ اویس آسا یئیسو, آسا مایوسی. تو یأس کہتے ہیں کہ جی حکیم صاحب نے بھی جواب دے دیا کہ جی آپ تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہے, دوائیں بھی کھا لی پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے, اور بھی کوششیں کر لیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, تو یہ ہوتی ہے مایوسی. اس وقت میں توبہ قابل قبول ہے, یہ بھی موقع ہے, ابھی بھی چانس ہے اللہ سے توبہ کر لیں, استغفار کر لیں, اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کر لیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مغفرت صرف صغائر کی ہوتی ہے یا کبائر کی بھی ہوتی ہے؟ محدثین کی رائے یہ ہے کہ جی چھوٹے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. لیکن حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمت اللہ علیہ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے, انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل عام و اتم بہت بڑا ہے اور بہت عظیم ہے, ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ فلک کبائر کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی. ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے اور ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کی مرضی, جو چاہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں, اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں لیکن جو قانون اور نظام شریعت ہے وہ اپنی جگہ رہے گا, دھوکے میں نہ پڑیے گا کہ جی جو چاہو کرو, اللہ غفور و رحیم ہے. قرآن کریم نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان اتنی زیادہ غلط فہمی کا شکار کیوں ہوئے ہو؟ تو فرمایا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جن سے گناہ ہو گیا اور پھر فوراً شرمندگی ہو گئی, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حکمت والی ذات بھی ہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, اور توبہ قابل قبول نہیں ہے. لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو گناہ کرتے رہتے ہیں. او جی ابھی تو کرو, ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے, اور بعد میں دیکھیں گے جب حج کرنے جائیں گے. حتی اذا حضر احدہم الموت, ایک دن آ گیا موت سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی. قال انی تبت الان, کہنے لگا آج میں توبہ کرتا ہوں. کیوں بھائی آج کیوں توبہ کر رہے ہو؟ ابھی تک تو تم اسلام کو جھوٹ کہتے تھے, ابھی تک تم اللہ اور رسول کو جھوٹا کہتے تھے, قرآن کریم کا انکار کرتے تھے, اور اب تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. وہ جو دوسری کیفیت ہے نا, میں نے کہا حضرت تھانوی رحم اللہ نے دو کیفیتیں بیان کی ہیں, یأس اور بأس. یأس تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مایوس ہو گئے, اسپتال سے مایوس ہو گئے, اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. بأس یہ ہے کہ جی جب موت کے فرشتے نظر آنے لگے اور آپ کو باقاعدہ موت کی تیاری نظر آنے لگی, تو اب یہ جو بعض کا مرحلہ ہے اس پہ توبہ قابل قبول نہیں ہوتی, اس سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو وہ توبہ عند اللہ مقبول. قرآن کریم نے بھی اس کا انکار کیا, حتی اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کہ جب سر پہ موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اب قبر میں ٹانگے ہیں مر رہا ہے, قال انی تبت الآن, اب کہتا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں. یہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. وللذین یموتون وهم کفار, اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جو مر رہے ہیں اور حالت کفر پر مر رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ایمان پر موت نصیب کیجئے اور بوقت مرگ شہادتیں نصیب کیجئے اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں کامیابی نصیب کیجئے, اور اللہ تعالیٰ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, اس کی دعائیں ضروری ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی انسان اگر یہ سمجھے کہ میں اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت پہنچ جاؤں گا تو یہ اس کی غلطی ہے. کیا ہے اس کی غلطی؟ یہاں تک کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول آپ کا عمل بھی کیا آپ کو جنت لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا عمل بھی صرف عمل کی بنیاد پر میں جنت جانے کے قابل نہیں ہوں, الا یہ کہ اللہ تعالی رحمت کریں فضل کریں, اور اللہ کی رحمت اور فضل وہ آپ پر ہوتی. حتی اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کہ جب موت آ گئی, قال انی تبت الان, اب کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں, جواب پیچھے گزر چکا ہے, ولیست التوبہ, یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. وللذین یموتون, اور وہ لوگ جو مر رہے ہیں, وہم کفار اور وہ کافر ہیں, اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما, یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, چونکہ خواتین کے مسائل چل رہے تھے, میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کے مسائل چل رہے تھے, درمیان میں توبہ کی تفصیل بیان ہوئی, دوبارہ سے اس موضوع کی طرف عود, اے ایمان والو, لا یحل لکم, تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے, انترس النساء کرہا, کہ تم عورتوں کے مالک بنو زبردستی. ایک اور جہالت, وہ جہالت یہ کہ جی بیگم کو جو بھی ملا وہ میرا ہے, ایسے جاہل آج بھی ہوتے ہیں کہ خود تو نہ کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے, بیگم کو جو ملا سسرال سے اور بابا سے اما سے اس پہ نظر ہوتی ہے کہ یہ میرا ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے یہ بغیر اس کی مرضی کے کھا لینا جائز نہیں. دوسری چیز, کسی نے بیگم کو تحفہ دے دیا, گفٹ دے دیا, اور شوہر صاحب آ گئے جی کہ یہ میرا ہے, یہ آپ کا نہیں ہے, یہ ان کا ہے, اس کی مرضی ہے, آپ کو دیں تو دے اور اگر نہیں دے تو آپ زور زبردستی جائز آپ کے لیے نہیں ہے. تیسری چیز, کہ جی شوہر مر گیا تو بیٹے نے شادی کر لی ماں سے, جہالت میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے جس عورت کو ماں کہتا تھا اب اس عورت کو بیگم بنا دیا, باپ کی دوسری بیوی, آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا. چوتھی جہالت, کہ جی مہر کیوں دیں گے, مہر تو ہماری غیرت کا مسئلہ ہے, یہ فلانا ہے وہ ہے, تو اتنی بڑی بے غیرتی جو تم کر رہے ہو کہ ایک مسلمان خاتون کو اپنے گھر پہ لائے ہو اور وعدہ کیا تھا کہ مہر دوں گا, اب مہر نہیں دے رہے, کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ یہ بھی جہالت ہے, اس کا رد بھی قرآن کریم نے کیا ہے کہ مہر دینا ہے. اور پھر پانچویں جہالت, کہ اچھا جی دے دیں گے, کبھی موقع آئے گا تو دے دیں گے, ڈرا دمکا کے معاف کرا لیں گے, کیوں کرا لیں گے؟ یہ تمام فراڈ کی صورتیں ہیں, اور قرآن کریم نے ان تمام فراڈیوں کا رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ سیدھا سیدھا چلو, مسلمان کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی سیدھی سیدھی کرو, اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہاری پکڑ ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یحل لکم, تمہارے لیے ہرگز یہ حلال نہیں ہے, انترس النساء کرہا, کہ تم عورتوں کے مالک بن جاؤ زبردستی. سوال یہ ہے کہ کیا رضا سے اگر کوئی مالک بن جائے تو مالک بن جائے گا؟ فرمایا نہیں. کوئی بیوقوف عورت ہے اور بیوقوف عورت کسی سے کہے کہ میں آج سے آپ کی کنیز ہوں، آج سے میں آپ کی غلام ہوں، تو کیا یہ غلامی اور کنیزی ثابت ہو جائے گی؟ نہیں. عام طور پہ عقل سلیم والی جو عورت ہوتی ہے وہ بات کو سمجھتی ہے، اس لیے کرہا کی ذات میں قید لگائی کہ اگر کوئی زور زبردستی کرے تو بھی گناہ ہے، اور اگر زور زبردستی نہ بھی ہو، سب مل کے متفق ہو جائیں گناہ کے اوپر، تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، اور تم کو تو روک کے نہ رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ ان سے لے لو گے وہ چیزیں جو تم ان کو دے چکے ہو. کیسے جی؟ میاں بیوی کی شادی ہو گئی اور میاں کو پیغام پسند نہیں آئی. اب شوہر صاحب نہ محبت کر رہا ہے، نہ امور خانہ داری کی ادائیگی کر رہا ہے، اور طلاق بھی نہیں دیتا. خاموش ہے. کیوں خاموش ہے؟ کہ ایک دن یہ عورت تنگ آ جائے گی اور مجھ سے کہے گی کہ یہ ساری چیزیں آپ کی ہوئیں، مہر بھی آپ کا ہوا، جہیز بھی آپ کا ہوا، میری جان چھوڑ دو میں جاؤں. فرمایا یہ جائز نہیں ہے. وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، ان کو لٹکا کے نہ رکھو. فارغ کرنا ہے تو بس فارغ کرو، چھٹی کرو، جانے دو، اور اگر رکھنا ہے تو پھر حقوق کی ادائیگی ضروری ہے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور ان کو ایسے لٹکا کے نہ رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ واپس لینا چاہتے ہو چند وہ چیزیں جو تم نے ان کو دی تھی. اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کھلے عام بہرا روی کرے. خدا نخواستہ ایسی خاتون ہے کہ وہ کھلے عام فحشا کر رہی ہے، کھلے عام شوہر کی بے عزتی کر رہی ہے، کھلے عام بہرا روی کر رہی ہے، تو پھر شوہر کا اختیار ہے کہ وہ کہے کہ اتنا اتنا پیسہ آپ سے لوں گا، اس کے بدلے آپ کو طلاق دوں گا. تو اس صورت میں اجازت ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو اور پھر آپ بیگم سے پیسے مانگ رہے ہیں تو یہ تہمت ہے پھر. کیا چیزیں؟ کیونکہ فیصلہ سامنے آ گیا نا کہ پیسے لینے کی اجازت کب ہے؟ جب وہ بہرا روی کر رہی ہے، وہ بے حیائی کر رہی ہے. تو بغیر بے حیائی کے پیسے لے رہے ہو تو یہ تہمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ہو گئی تہمت. وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ تم گزارا کرو دستور کے مطابق، جو آپ کے اور ہمارے معاشرے کا اصول ہے، جو طریقے ہیں، جس طرح بڑوں کا ادب چھوٹوں سے محبت ہوتی ہے، جو میاں بیوی کے حقوق ہیں، دستور کے مطابق ان کی ادائیگی ضروری ہے. بیگم نہیں پسند آ رہی تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ناپسند ہوئی کوئی عورت، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی خیر رکھی ہو. مطلب تحمل کرو، صبر کرو، سوچ سمجھ کے قدم لو. ایسے بیوقوفوں کی طرح غلط فسلط فیصلے کر دیے، پھر بعد میں ساری زندگی بیٹھ کے روتے رہے. فرمایا ایسے نہ کرو، تھوڑی دیر رک جاؤ، سوچ سمجھ کے، اور دیکھ لو کہ کہاں کہاں اس میں اللہ کی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، کہاں کہاں تمہیں خیر ملا ہے. کیا پتا فیصلہ ہو جائے، بات سمجھ جائے، پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی تو پھر ٹھیک ہے بھائی، جانے دو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا بیوی بدلنے کا، بیگم کو بدلنے کا، تو فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ایک بیگم کو آپ بہت بڑی رقم دے چکے تھے مہر میں، جتنی بھی دی تھی وہ مہر تھی، اور مہر آپ کو پتا ہے بیوی کا حق ہے، اور مہر میں سے کوئی چیز واپسی کا مطالبہ شوہر کے لیے جائز نہیں. فرمایا اگر عورت بدلنی ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان کو لمبا چوڑا مال تم دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تب بھی تمہیں کوئی چیز واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، ان سے پیسے لے کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ یہ بہتان ہے، انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا؟ ان کی عزتوں پہ سوال اٹھیں گے، تم کیوں بیگم سے طلاق بھی دے رہے ہو اور پیسے بھی مانگ رہے ہو؟ فرمایا نہیں، بہتان کی بھی اجازت نہیں ہے. وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جس کسی نے ایسا کام کر لیا، ظلم و ستم کر لیا، یہ گناہ ہے بہت واضح. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کس چیز کا تم ان سے پیسے لے رہے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ وہ اپنا پورا کا پورا جسم آپ کے حوالے کر چکی ہے, وہ آپ کی بیگم بن چکی ہے, وہ آپ کے گھر پہ آ چکی ہے, گھر والی بن چکی ہے, اس کا جینا مرنا تیرے ساتھ ہے, اس کا مستقبل تیرے ساتھ ہے, اس کی زندگی کا عروج و زوال تیرے ساتھ ہے, اور آج تمہیں لڑائی ہو گئی تو تم پیسے مانگ رہے ہو؟ نہیں جی. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ زیادہ بیٹیوں کے باپ تھے الحمدللہ, ہماری پانچ بہنیں, تو لوگ بڑا منہ بناتے تھے جی کہ مہر اتنا زیادہ رکھ دیا, فلانا رکھ دیا. حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ میری بیٹیاں کوئی کسی گٹر لائن سے نہیں نکلی ہیں, کہ جی جس کا منہ چاہا, جدھر موڈ خراب ہوا, فرمایا کم از کم مہر اتنا رکھو کہ شوہر جب بدماشی کرے تو اس 10 دفعہ سوچے کہ یار یہ میں فیصلے کرنا جا رہا ہوں تو اتنے پیسے تو میرے سے جائیں گے, اس بہانے اس کو لگام ڈلے گی, اس بہانے آپ کی بیٹی کی عزت ہوگی. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں جی, 25 روپے مہر رکھ دیا تو 25 والی وہ کل واپس آ جاتی ہے, اسی وقت واپس بھیج دیتے ہیں کہ جی کیا ہوا, 25 روپے آئے تھے گئے چلے گئے. ایک خاتون کی عزت سے آپ نے کھیلا, ایک خاتون کی آبرو آپ نے خاک میں ملا دی ہے, اور اتنی آسانی سے تم خواتین کے ساتھ ظلم کرو گے؟ ہرگز نہیں. معاشرے کو دیکھا جائے گا, اور جس جس طریقے سے وہاں وہاں آپ اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, معاشرے میں خاتون ویسی مظلوم ہے, اس کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں دیجئے, اس کو اس کا دفاع دے سکتے ہیں دیجئے, اس کو اس کی عزت دے سکتے ہیں دیجئے. اور وہ لوگ جی جہیز بہت بری بلا ہے اور جہیز نہیں ہونا چاہیے, اور خدا کے بندے حدیث اٹھا کے دیکھو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی فاطمہ الزہرا کے لیے جہیز جمع کیا تھا. تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ جہیز بری چیز, جب حدیث میں ہے تو اچھی چیز ہے. ہاں ہر چیز عدل میں ہونی چاہیے, لالچ بری چیز ہے, سمجھ میں آئی بات, لالچ بری چیز ہے کہ آپ جی کے فلاں چیز کیوں نہیں دی, فلاں چیز جو آ گیا بس ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے تو معاملہ ٹھیک ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, تم کیا ان سے پیسے لینے کے مطالبات کرو گے, وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ, وہ تو تمہارے گھر کا حصہ بن چکی ہے, وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور تم ان سے پکا پہد و پیمان کر چکے ہو. جب نکاح ہو رہا تھا اور جب خطبہ پڑھا جا رہا تھا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی تھی, مسلمانوں کے سامنے تم سے پوچھا گیا تھا کہ تم دونوں اب میاں بیوی بن کے رہو گے, تو وہ میثاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیا یہ کوئی سودا بازی تھی؟ اس لیے فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور تم آپس میں ایک دوسرے سے پکے عہد و پیمان لو چکے ہو, اس کی عزت تو رکھو. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اور ہرگز نکاح نہ کرو اپنے آبا سے, جن اپنے آبا کی ان عورتوں سے جن سے وہ, الا ما قد سلف, مگر جو زمانہ جاہلیت میں وہ کر چکے تھے. انہ کان فاحشۃ و مقتا, یقیناً یہ بہت ہی بہرا روی کی بات ہے اور گناہ ہے. وساء سبیلا, اور برا سبیل ہے. کیا مطلب جی؟ مطلب یہ ہو گیا کہ ابا نے جس خاتون سے شادی کر لی, نکاح کر لیا, خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, اب وہ عورت بیٹے کے لیے ساری زندگی جائز نہیں ہے, اس کی ماں کی طرح ہے, وہ حرام ہو چکی ہے. اور بیٹے نے جس لڑکی سے نکاح کر لیا, خواہ رخصتی ہوئی ہو یا رخصتی نہ ہوئی ہو, اب یہ اس کی بیٹی کی طرح بن گئی ہے, اور باپ کا بیٹے کے لیے اس کے اس بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. زمانہ جاہلیت میں اس کے خلاف ہوتا تھا کہ جی ابا مر گئے تو کوئی بات نہیں, بڑے بیٹے نے ماں سے شادی کر لی, اور علیہ باللہ بیٹا مر گیا تو ابا نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ شکر ہے وہ گیا, جان چھوٹی ہے, اور ابا جان خود شادی کر کے گھومنے پھرنے لگ گئے. فرمایا یہ فاحشہ ہے, گناہ ہے, مقتا گناہ کبیرہ ہے, وساء سبیلا راستہ برا ہے. وبحاذ القدر نکتفی اليوم, وللہ الحمد ومن واخر, الحمد للہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم فارق بين كلمة اليهود والنصارى. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم سني كسني يوسف. اللهم خذهم واخذ اصدقائهم. اللهم خذهم واخذ غلمانهم. اللهم لا تملهم لمزيد. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللهم انا نجعلك في نحور هؤلاء الظالمين المفسدين ونعوذ بك من شرورهم وفتنهم. کچھ لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے, دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی دعائیں قبول فرمائے, اور جو دعائیں کی گئی ہیں اللہ تعالی جلد سے جلد ان دعائیں کی قبولیت میں اثر پیدا کرے. ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالی حفاظت کرے, اور یہاں پہ جو وراشی اور جو غاصبین اور جو ظالمین مسلط ہوئے میں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے دیں. اور جتنی دعائیں ہیں اور جتنی لوگوں نے کہا ہے اللہ تعالی سب کی دعائیں قبول کریں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمته.